الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال الله عز وجل وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالإسلام آمين يا رب العالمين محترم رفقاء تنظیم اسلامی واحباب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر 10 رکوع ایک نہیں دو نہیں پورے 10 رکوع اس حوالے سے ان کی فرد قرارداد جرم جو ہے بیان کی ہے اور اس میں یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے ہیں میں نے تم پر یہ فضل کیا یہ انعام کیا یہ احسان کیا یہ مہربانی کی اور تمہارا رویہ کیا رہا تم نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا یوں کیا لیکن خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی انعام کا ذکر کیا ہے اور وہ کیا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی یہ فضیلت یہ برتری تمہیں میں نے عطا کی ہے دوسری آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے اور اس میں ان کے دو بڑے بڑے جرم جو ہے وہ گنوائے گئے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں وجہ کیا ہے ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے نمبر ایک آیات الہی کا انکار نمبر دو ویقتلون النبیین بغیر الحق اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے یعنی وہ انبیاء جو ان کی رشد اور ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے ہیں انہی کے قتل کے وہ دھر پے رہے ہیں اور ان کو قتل بھی کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا معاملہ سب کے سامنے ہے کس طرح ایک رکاسہ کے کہنے پر بادشاہ وقت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تشتری میں رکھ کر اس کو پیش کر دیا یہ معاملات چلتے رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ان پر بھڑکا ہے کہ دو مرتبہ ان پر ایسا زوال آیا ہے ایک مرتبہ بخت نصر کے ہاتھوں تقریباً 587 قبل مسیح میں، اور اس نے وہ یہودیہ کی سلطنت، اس سے پہلے یہ دو سلطنتیں تھیں اسرائیل اور یہودیہ، اسرائیل اشوریوں کے ہاتھوں برباد ہوا تھا اور بخت نصر نے پھر یہ یہودیہ کی سلطنت جو ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھا، 600,000 کو قتل کیا اور جو باقی بچے کچھے تھے، کچھ بچے کچھ بوڑھے اور کچھ خواتین، ان 600,000 کو لے کر اور وہ چلا گیا، ان کو قید بنا لیا اور غلامی کی زندگی میں بسر کرتے. پھر اس کے بعد ان کا ایک عروج کا دور آیا ہے، ذوالقرنین نے عراق فتح کیا تقریباً 539 قبل مسیح میں، حضرت عزیر علیہ السلام ان کی پھر یروشلم آمد ہوئی ہے، ہیکل کو تعمیر کیا، اپنی یاداشتوں کی بنا پر تورات کو دوبارہ مرتب کیا، وہ مکابی سلطنت وہ قائم ہوئی. اور پھر ایک ان کا دور عروج رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ان کا دور زوال آیا ہے، اور پھر یہ تقریباً 70 عیسوی میں، اس سے پہلے بھی جو رومی فاتح پومپے اس کے ہاتھوں یروشلم فتح ہوا تھا، لیکن پھر جو اصل دور زوال ہے وہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں آیا، اور اس نے بھی ایک دن میں 133,000 لوگوں کو قتل کیا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے، وہ تو تلوار سے ہی قتل تھا، ایک ایک دھڑ جو ہے وہ سر ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ قتل کیا جاتا ہوگا، کوئی ایسا برس تو نہیں تھا کہ وہ مارا اور سب کے سب قتل ہو گئے، کو اکٹھے 20, 25, 40, 50 کو تو نہیں کیا جا سکتا. تو 133,000 کو قتل کیا ہے اور 67,000 کو اس نے قیدی بنا کر لے کر گیا ہے. اور اس کے بعد سے، یہ 70 عیسوی میں ہوا، اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، ہر جگہ یہ پھیل گئے. یروشلم ان پر بند ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جب وہ، آپ کو پورا واقعہ وہ پتہ ہے، بیت المقدس کی فتح کا جو واقعہ ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جب حضرت عمر نے فتح کیا تو عیسائیوں نے صرف ایک شرط رکھی تھی، یہود یہاں نہیں ہوں. لیکن حضرت عمر، ان کے نام کے ساتھ عدل کا لفظ جو ہے وہ بالکل لازم و ملزوم ہے، یہ لزوم باہمی ہے آپس میں. انہوں نے بہرحال وہ اجازت دی اور وہ آنے شروع ہوئے، آبادکاری کی اجازت پھر بھی نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد یہ اسی طرح کا معاملہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ 18 صدی کے آخر میں پھر ایک یہودی ریاست کا خواب دیکھا گیا. 1799 میں یہ ایک تصور ریاست ان کے ذہنوں میں آیا، اور وہ بھی اس فلسطین کے علاقے میں ایک ریاست علیحدہ یہودیوں کی ریاست قائم کی جائے. اور 1885 میں پھر ایک صہیونی تنظیم کی، زائنسٹ موومنٹ جو ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اس کا مقصد کیا تھا اس تنظیم کا؟ نقطہ واحدہ، ون پوائنٹ، علیحدہ خود مختار ریاست کا قیام اس کا مقصد، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. چنانچہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی 1914 سے 1918 کے درمیان، تو جرمنی کے ساتھ تھی سلطنت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور برطانیہ، فرانس اور دوسرے ممالک جو ہے وہ دوسری طرف تھے. اس وقت برطانیہ نے پھر یہودیوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، اور کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کو ایک علیحدہ ریا، وہ آپ کا جو خواب ہے، وہ جو آپ کا ون پوائنٹ ہے، ہم آپ کو ایک علیحدہ ریاست قائم کر کے دے گئے اس علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں. یہ ایک طرف ان کا رخ تھا، دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کو جھانسا دیا، ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ آپ لوگ ظاہر ہے عرب سلطنت عثمانیہ سے کچھ ناخوش تھے، ہوتا ہے یہ تو، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے مختلف صوبوں کی جو کیفیت ہے، کہ آپ جو ہے اس وقت سلطنت عثمانیہ کا ساتھ نہ دیں، ان سے علیحدہ رہیں اور ہم آپ کو ایک ریاست عرب ریاست بنا کر دیں گے، اور وہ صرف فلسطین کی حد تک نہیں ہوگی بلکہ فلسطین سے لے کر یمن تک جو ہے یہ آپ کی سلطنت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہو جائیں۔ بہرحال جرمنی کو شکست ہوئی اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ جو ہے وہ بھی بکھر گیا۔ اس دوران برطانیہ کی خفیہ سفارتکاری کے نتیجے میں پھر ان کا جو سیکرٹری خارجہ تھا جیمز آرتھر بالفور، اس نے پھر وہ ایک معاہدہ کیا اور یہودیوں کو کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر سلطنت دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا وعدہ تو ہم سے کیا تھا، سلطنت انہیں دیا جا رہا۔ تو پھر بہرحال دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا اور ٹو اسٹیٹ سلوشن اس کو کہا گیا، اور بیت المقدس یہ کہا گیا کہ یہ اقوام متحدہ کے تحت ہوگا۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ جس وقت فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے، تو یہ پورا علاقہ 100% مسلمانوں کے پاس تھا۔ 1948 میں اس میں 44% وہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا اور 56% وہ اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے، تو 1967 میں مسلمانوں کے پاس صرف 22% رہ گیا، اور آج کرنٹ پوزیشن اور سچویشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس 15% ہے اور اسرائیل کے پاس 85%۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں اسرائیل آہستہ آہستہ، اور یہ نصف صدی کا قصہ نہیں سلف صدی کا قصہ ہے بلکہ پون صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں ہے، جس طرح اسرائیل نے ظالمانہ ہتھکنڈوں کے ذریعے جو جو ہتھکنڈے اختیار کیے ہیں اور جس طرح سے یہ حاصل کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی آگے وہ جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا۔ اس وقت جس تنظیم نے دنیا کو اور دنیا میں مسلمانوں کو حیران کر دیا ہے اور غیر مسلموں کو اور یورپ کو پریشان کر دیا ہے، وہ حماس کی تنظیم ہے۔ حماس کی تنظیم، اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ 9 دسمبر 1987 میں ہوئی ہے، اور اس کے قائم کرنے والے شیخ احمد یاسین تھے۔ شیخ احمد یاسین، آپ نے ان کے پکچرز بھی دیکھی ہوگی، یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ویل چیئر پر کہیں پر سوار ہیں، کہیں آنا جانا ان کا ویل چیئر پر ہی ہوتا تھا۔ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سوچ، اور یہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسرائیلی فوجیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ وہ غزہ کے علاقے میں پیدا ہوئے اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ فوجیں ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں، اور والدہ سے پوچھتے تھے کہ یہ اسرائیلی ہمارے بڑوں کو کیوں مار رہے ہیں، ہمارے گھروں کو کیوں جلا رہے ہیں، کیا قصور ہے ہمارا؟ تو ان کی والدہ جواب دیتی تھی کہ بیٹے، یہ وہ مغضوب قوم ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، اپنے مسلحین کو نہیں چھوڑا، جو ان کی رشد و ہدایت کے لیے آئے تھے ان کو نہیں چھوڑا، یہ تو وہ بچھو کا ڈنگ ہے جو ہر جگہ کو کاٹتا، لہذا ان سے کوئی گلہ کرنا، ان سے کوئی شکوہ کرنا یہ عبث اور بیکار۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی چلتی رہی، اور تھوڑا سا انہیں شعور جب حاصل ہوا تو الاخوان المسلمون کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئے۔ اخوان کے ساتھ جب ہوئے تو ان کے جو بھی، اگرچہ اس وقت مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت تھی، وہ ڈکٹیٹر جس نے کتنے ہی اخوانی رہنماؤں کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا ہے، کتنوں پر جو ظلم اور تشدد کی جو داستانیں ہیں وہ تو اس کی بہت معروف اور مشہور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مختلف تربیتی سیشنز اور جو بھی اخوان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لیتے رہے۔ اور اسی دوران ایک مرتبہ جب وہ جسمانی ایکسرسائز کر رہے تھے، اچانک وہ ایکسرسائز کے دوران وہ گرے ہیں، ان کی گردن پر چوٹ آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کرائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کا نچلا دھڑ جو ہے اب وہ صحیح نہیں رہا۔ اور اس کے بعد وہ ننہ احمد جس کی عمر صرف 16 برس تھی، اب وہ پھدک پھدک کر چل سکتا تھا۔ یہ کیفیت تھی ان کی جو اس وقت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مایوسی کفر ہے، اور جب مسلمان کے پاس جب مسلمان مایوسی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ کسی کام کے قابل نہیں ہے، اور یہی چیز انہوں نے اپنے اوپر بھی لاگو کی۔ چانچہ اس کے باوجود کہ وہ پھدک پھدک کر چلتے تھے، انہوں نے بحیثیت استاد مدرسہ جوائن کیا، وہاں وہ تعلیم و تربیت لوگوں کی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نصاب ہے غیر نصابی سرگرمیاں، اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے تھے، طالب علموں کو دین کی طرف راغب کرتے۔ چانچہ جو بھی سوشلسٹ اور کمیونسٹ عناصر تھے ان کی طرف سے کئی بار شکایتیں بھی گئیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کر لوگوں کو دوسری ایکٹیویٹیز میں الجھا رہا ہے۔ لیکن جو بھی مدرسے کے منتظمین تھے، لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، اگر وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو یہ تو ہمارے لیے غنیمت ہے۔ بہرحال اس کے بعد شیخ احمد نے اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے نوجوانوں کے لیے تربیت کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اور مساجد کی سطح پر نوجوان طلبہ کو اکٹھا کرنے کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے کمیٹیوں کا قیام کیا، حفظ القرآن کے مراکز قائم کیے، زکوٰۃ کمیٹیاں قائم کی، اور چھوٹے موٹے مقدمات کے فیصلوں کے لیے خصوصی مجالس کا اہتمام ہونے لگا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں مصر کی حکومت کی جانب سے بھی، اسرائیل کی حکومت کی جانب سے بھی جو بھی دینی سرگرمیاں ہیں ان پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ اسی دوران ان کو ریٹائر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ مکمل طور پر فارغ ہو گئے، اور پھر آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا الجمعیۃ الاسلامیہ کے نام سے، اور اپنے کام کو مزید منظم کیا۔ اس دوران جیسے پہلے میں نے کہا 9 دسمبر 1987 کی ایک شام تھی، کچھ فلسطینی محنت کش اسرائیلی علاقوں میں کام کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، اور ایک اسرائیلی فوجی ٹریکٹر ویگنوں میں سوار ان غریب مزدوروں کو کچلتا ہوا چلا گیا۔ اس پر عوام میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، اور جب یہ معاملہ ہوا، وہاں پر احتجاج ہوا، تو اسرائیلی فوجیوں نے ان پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی ہلاک ہوئے اور زخمی ہو گئے۔ یہ چیز جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ گویا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اخوانی قیادت نے اسلامی یونیورسٹی بند کرنے کی ہدایت کی، اور کہا کہ وہ زخمیوں کو خون دیں۔ اس موقع پر ایک رات پھر شیخ احمد یاسین، ڈاکٹر عبدالعزیز، صلاح شہادہ اور دیگر 7 رہنماؤں پر مشتمل نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، اور فلسطین کی جو اخوان تھی اس کو حرکت المقاومت الاسلامیہ یا حماس میں بدل دیا، اور ایک انتفاضہ وہ پھوٹ پڑا۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ اس کو فوراً ہی دبا لیا جائے گا، اور یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں. لیکن ادھر حماس کی جانب سے سول نافرمانی کی کال دے دی گئی, ریلیاں منعقد ہونا شروع ہوئیں, اور ہوتے ہوتے پھر یہ معاملہ جب بہت بڑھ گیا تو شیخ احمد یاسین کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا. وہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں. اصل میں شیخ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے, شیخ احمد یاسین کا ذکر کرتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس وقت وہ پھدک پھدک کر چل رہے تھے, بعد میں ان کا نچلا دھڑ بالکل مفلوج ہو گیا تھا اور ویل چیئر کے بغیر وہ نہیں چل سکتے تھے, کوئی حرکت نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود ان کا عزم, ان کا ولولہ, ان کا جذبہ اور ایک تحریک کی قیادت کس انداز سے انہوں نے کی, جس کی تپش, جس کی آگ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. چانچے ان اپنی قید و بند کی جو داستان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, انہوں نے مجھے لے کر جا کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور فوراً ہی مجھ پر بلند آواز میں گالیوں کی بوچھاڑ کر دی, میرے سر پر تھوکنا اور تھپڑ مارنا شروع کر دیا, میری گردن دبوچی, اسے برابر کھینچا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو, فحش گالیاں دی گئی اور اس طرح سے مختلف جو حربے ہیں ظلم و ستم کے, تشدد کے, وہ ان پر آزمائے گئے. یہ کیفیت جب ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ان کا اپنا معمول کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جیل میں وہ روحانی لطف محسوس ہوتا تھا جسے صرف وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے کبھی تنہائی میں اپنے خالق سے دل کی بات کی. وہ تو اپنے معمولات بیان کرتے ہیں, اب یہ معمولات ذرا سنیے اور ہم بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنی اپنی سطح پر, انفرادی سطح پر. صبح فجر سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جاگنا, وضو کرنا اور اللہ جتنی توفیق دے نوافل پڑھنا, پھر طلوع شمس تک تسبیحات کرنا اور چاشت پڑھنا, پھر کچھ دیر کے لیے آرام, کیونکہ رات کو ہم کبھی 12 اور کبھی 1 بجے تک بھی جاگتے تھے. آرام کے بعد ناشتہ اور روزانہ کے معمولات کے لیے تیاری, اخبارات اور دینی کتب کا مطالعہ اور نمازوں کے اوقات پر نماز ادا کرنا. جیل میں عبادت اور اچھی کتابوں کے مطالعے کے بعد سب سے زیادہ دلچسپی مجھے سیاسی امور پر تھی. شیخ کم از کم روزانہ 4 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. آپ رات کے پچھلے پہر تلاوت کیا کرتے تھے اور یہودی اہلکار وہ بھی آتے جاتے شیخ کے ہاتھ چوما کرتے تھے. فدائی حملوں کا جو معاملہ تھا اس پر شیخ کا موقف یہ تھا کہ اس کا مقصد یہ اسرائیلیوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں, اور فلسطینیوں کو تر نوالا سمجھنا چھوڑ دیں. بہرحال اسی دوران 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا اسحاق رابین کے ساتھ یاسر عرفات کا. یاسر عرفات چونکہ ایک سیکولر سٹائل شخص تھا اور اس کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے, اور ظاہر ہے وہ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد, اس سے پہلے ایک معاہدہ صدر سادات کا ہوا تھا بیگن کے ساتھ جو جمی کارٹر نے اس کو کروایا تھا, اور اس کے بعد ان دونوں کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. اسی طرح اسحاق رابین اور یاسر عرفات جب ان کا معاہدہ کروایا گیا امریکہ کی سرپرستی میں, اس کی نگرانی میں, ان دونوں کو بھی نوبل پرائز دیا گیا. تو یہ نوبل پرائز جو ہے یہ طرح ایک طرح سے وہ یوں کہہ لیجئے کہ رشوت ہے جو ان لوگوں کو دی گئی ہے تاکہ ان کے اس کے مطابق چل سکے. بہرحال شیخ کی جو کیفیات ہیں, اب وقت تو بہت کم ہے, میں صرف یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کی پوری زندگی فلسطین کاز کے لیے وقف تھی. شیخ کی جو آخری ایام ہے اس میں ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ اپنی ان کوششوں سے اور اس طرح کی جو بھی انتفاضہ کی تحریک ہے اس سے باز نہ آئے تو آپ کو یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اس پر انہوں نے کہا ہم نہ موت سے ڈرتے ہیں نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں, ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے, عزت کی زندگی یا عزت کی موت. جب اپنا قومی وجود خطرے میں ہو تو ہر مرد, ہر عورت, ہر بچے اور ہر بوڑھے پر مزاحمت لازمی ہو جاتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہوتا رہے اور ہم کسی دوسرے سیارے کی مخلوق بن کر چپ چاپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. وہ کہتے تھے موت تو ہر زی روح کو آنی ہے, مجھے اگر ہارٹ اٹیک یا اپاچی میں سے کسی ایک کے ذریعے مرنے کا اختیار دیا جائے تو میرا انتخاب اپاچی ہوگا. یہ اپاچی ایک جنگی ہیلی کاپٹر تھا جو امریکہ نے اسرائیل کو درجنوں کے حساب سے فراہم کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت کی دعا قبول فرمائی اور 27 مارچ 2004 کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جب شیخ گئے تو اصرار کیا کہ آج رات میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں. سحر تک آپ تلاوت کرتے رہے اور نوافل ادا کرتے رہے, پیر کے دن کا مسنون روزہ رکھا, نماز فجر ادا کی اور مسجد سے جب باہر نکلے آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور محافظ بھی تھے. اسی اثنا میں اپاچی ہیلی کاپٹروں نے آپ پر میزائلوں کی بارش کر دی اور اسی مسجد کے باہر ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے آپ کی شہادت ہوگی اور چہرے کے علاوہ تمام جسم ختم ہو گیا. اس موقع پر آپ کے ساتھ 11 اور لوگ بھی شہید ہو گئے. یہ حماس جو اس وقت منظر عام پر آئی ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, وہ واقعتاً نصف صدی کا قصہ ہے. 1987 میں اس کو قائم کیا گیا اور اس کے پیچھے ان کے شیخ, ان کے مرشد شیخ احمد یاسین کی وہ ولولہ انگیز قیادت تھی اور ان کی پوری زندگی فلسطین کاز کے لیے وقف تھی اور ان کی شخصیت دنیا کی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے, لیکن ایک لحاظ سے بہت ہی منفرد شخصیت ہے. باقی جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے تحریکوں کے قائد گزرے ہیں, رہنما گزرے ہیں, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, مجددین امت گزرے ہیں, یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے جسمانی قواعد بالکل معطل تھے اور یہ مسلمان امت کے لیے ایک حجت ہے. کیا دلیل رہ جاتی ہے مسلمانوں کے پاس ان کی بے عملی کے لیے؟ ایک ایسا شخص جس کے مفلوج جسم کے علاوہ کم و بیش 20 کے قریب جسمانی عوارض تھے. جیل سے جب رہا ہوئے تو آپ کو سنائی بھی بہت کم دیتا تھا اور دکھائی بھی بہت کم دیتا تھا. ایک مرتبہ ایک اسرائیلی جج کے سامنے آپ نے کہا کہ ایک معذور اور مفلوج شخص سزا کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اگرچہ اس شخص کا جسم مفلوج ہے اور معذور ہے لیکن اس کی عقل اور زبان بالکل درست ہے. وہ ایک تنظیمی صلاحیت رکھنے والا آدمی اور مؤثر قیادت کی اہلیت رکھنے والا فرد ہے. اسرائیل ایسے آدمی سے کبھی بھی بے خوف نہیں رہ سکتا. وہ کہا ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ڈاکٹر انتیسی کہ پوری تاریخ میں ان جیسا باہمت شخص دکھائی نہیں دیتا کہ جس کے چاروں ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہوں اور وہ عظیم تحریک کی قیادت کر رہا ہو. وہ تنہا 10 آدمیوں جتنا کام کرتے تھے, نہ کبھی تھکن کی شکایت کی نہ کسی تکلیف کا ذکر کیا, ہر مصیبت کا توڑ تلاوت قرآن کریم سے کرتے تھے. ہم ہمیشہ ان کے قریب رہ کر اس چشمہ صافی سے سیریاب ہوا کرتے تھے. جب وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا کوئی ساتھی اس دعوت کے کام میں مخلص نہ ہو اور اس خدمت کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے لیے بہتر راستہ ہے کہ وہ ابھی سے چھوڑ دے, کوئی وجہ نہیں کہ وہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان کرے اور تھکائے. لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا؟ ایک بار عین افطار سے پہلے ایک شخص ان سے ملنے آیا اور ملاقات پر اصرار کرنے لگا۔ وہ انتہائی تھکے ہوئے تھے اور سارا دن مختلف مصروفیات، اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کی کیفیت سے آگاہ تھے، تو ایک ساتھی نے ان کو وہاں سے واپس کرنا چاہا، لیکن اسی دوران آپ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ناراض ہو کر تنبیہ کی اور کہا، آپ تھک گئے ہیں تو جائیے آرام فرمائیے، میں نہیں تھکا۔ پھر گھنٹہ بھر اس شخص کی بات سنی اور اس کے بعد اس ساتھی کو بلا کر کہنے لگے، دعوت یوں دی جاتی ہے، داعی کے لیے بنیادی صفت وہ صبر ہے، لہذا صبر کی کیفیت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر انتیسی ان کے آخری جو حالات ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جیل میں جب وہ تھے تو 2-3 گھنٹے کے لیے ہمیں باہر لایا جاتا تھا تازہ ہوا اور سورج کی روشنی کے لیے۔ ایک روز ہمیں باہر لایا گیا تو پورا صحن چونٹیوں اور مکوڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ باہر آتے ہی بیسیوں مکوڑے میرے جسم کو کاٹنے لگے۔ میں ان سے خلاصی پانے کی کوشش کے ساتھ ہی شیخ کو بھی دیکھتا جاتا تھا، مگر ان پر ایک چونٹا بھی نہ تھا۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو کہنے لگے، مکوڑے صرف صحت مند جسم کو ہی کھاتے ہیں، مجھے نوچ کر انہوں نے کیا لینا ہے؟ جبکہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مکوڑوں کو بھی حکم دے رکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ اسلامی تحریک کا قائد ہے اور کھجا بھی نہیں سکتا، اسے تنگ نہیں کرنا۔ یہ ہیں وہ شیخ جو حماس تحریک کے قائد اور بانی تھے اور مکمل طور پر ویل چیئر پر تھے، لیکن انہوں نے اتنی بڑی تحریک کی قیادت کی، اتنی بڑی تحریک کو چلایا، اور یہ انہی کی لگائی ہوئی وہ شمع ہے جو ابھی تک چل رہی ہے، اور جیسے میں جل رہی ہے اور چل رہی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمان حیران ہے اور دنیا پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا۔ یہ ہے وہ مسلسل کام، جس انداز سے انہوں نے اس کام کو اٹھایا ہے، جس محنت سے اٹھایا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 20 عوارض تھے فالج کے علاوہ، جسم پوری طرح مفلوج، اور کم از کم 20 عوارض تھے ان کے ہاں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی بڑی تحریک کی قیادت کی ہے، تو کسی اور کے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے، کیا حجت ہو سکتی ہے اس کی بے عملی کے لیے؟ بہرحال آج مسلمانوں کا جو انتشار ہے، جو اختلاف ہے، اور یہی اس انتشار اور اختلاف اسرائیل کے قیام کا سبب بنا ہے۔ اگر مسلمان اس وقت سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیتے تو شاید آج یہ کیفیت نہ ہوتی، اسرائیل کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اور آج بھی مسلمانوں کا انتشار اور اختلاف وہ مسئلہ فلسطین کے حل ہونے نہ ہونے کی وجہ، جس طرح سے ابھی اوہ آئی سی ہوئی ہے، اور جس طرح سے مسلمان ممالک، اب ظاہر ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے انہوں نے کیا خطرہ ہے، ان کی تو اپنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یہ تو خود پریشان ہے، ان سے کیا خطرہ ہے؟ یہی بات تھی جو موشے گوریان نے کہی تھی، عربوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ موشے گوریان اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اور 67 کی جنگ کے بعد جب انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا پیرس میں، اس وقت اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے، عربوں میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی سکت نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، پاکستان ہمارا اصل دشمن ہے، لہذا اس کے لیے تمہیں سدے باب کرنا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا اہل پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں؟ کیا پاکستان کے لوگوں کو، اور اس وقت حماس جو جنگ لڑ رہی ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی جانب سے ایک کفارہ ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ مسجد قبلہ اول، مسجد اقصی، یہ صرف عربوں کا نہیں ہے، یہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا، اور اس حوالے سے اس کی حفاظت یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. لیکن ہم اپنے معاملات کے اندر تیرے امیر مال مست اور تیرے فقیر حال مست اسی کے اندر ہیں. اس حوالے سے امت مسلمہ اور خصوصاً مسلمانان پاکستان اس فرض کو، اس ذمہ داری کو سمجھے، اور بہرحال جو حالات آنے والے ہیں انشاءاللہ بانی محترم کی ویڈیو کے اندر بھی وہ گفتگو ہوگی، زمانہ گواہ میں بھی گفتگو ہوگی، تو یہ حالات جو اب آنے والے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، تاکہ پھر ہم وہ کام جس مقصد کے لیے ہمیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اللہ تو فرما رہا ہے وَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تو ہمیں چن لیا ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، اب ہم نے بھی اپنے آپ کو اس چناؤ کا یعنی مصداق ثابت کرنا ہے کہ اللہ تیرا انتخاب جو تھا ہم اس کے مصداق ہیں، ہم اس کے اہل ثابت ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اس کام کے لیے جس کام میں ہم جڑے ہیں اور جس کام میں ہم آئے ہیں. اللہ تعالی اس پر ہمیں انشراح عطا فرمائے اور مزید اس کو آگے بڑھانے کی، دعوت کے کام کو تیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.